हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله। مدنی چن کے ناظرین, پروگرام ہمارا اسلام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمتوں میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ تین طرح کے افراد خوش نصیب وہ ہوں گے جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے, دوسرا وہ شخص ہوگا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے, اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ اور بھی احادیث طیبہ ہیں جن میں بطور خاص ایسے اعمال اور ایسے اشخاص کا بیان ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین بروز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں ان تین کا تذکرہ ہے۔ کوشش کریں امت مصطفیٰ کی پریشانیوں کو وہ دور کرنے کی, اپنی طرف سے سعی کریں, کوشش کریں کسی طرح بھی کسی کی الجھن کو دور کر دینا, یہ بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود بھی پڑھنے کا معمول بنائیں, اور نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں کو زندہ کرنا یعنی ان پر عمل پیرا ہونا, اس کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس پروگرام میں بطور خاص ہم کسی ٹاپک پر کچھ ابتدان گفتگو بھی کرتے ہیں, اور آپ کی کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام ایک خوبصورت دین ہے, اور اللہ رب العالمین کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ, کہ بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ اس روح زمین پر مختلف مذاہب ادیان اس کے ماننے والے لوگ آباد ہیں, اور وہ لوگ اپنی تہذیب اور اپنے اپنے اعتقادات کے مطابق زندگیاں بسر کر رہے ہیں اور زندگیاں اپنی گزار رہے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جو دین مقبول ہے اور وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے, اور اسی کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف وہ دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اور اسلام کو چھوڑ کر, اسلام سے منہ موڑ کر یا اسلام قبول نہ کر کے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں کسی اور طریقے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں گا تو یہ شیطان اور نفس کا اسے دھوکہ ہے۔ کسی طرح بھی وہ بارگاہ الہی میں کوئی بھی کسی طرح کی بھی ادنا سی بھی مقبولیت وہ نہیں حاصل کر سکتا جب تک اس کے پاس اسلام والی نیکی موجود نہیں ہے۔ اسلام یہ, اس کے علاوہ آپ لوگ طرح طرح کے مختلف انداز اپناتے ہیں اور بعض اوقات ایسے کلمات بھی بول جاتے ہیں کہ جس میں وہ اسلام کو ایک اہمیت دیے بغیر, کوئی اہمیت والی بات ذکر کیے بغیر ہی کوئی انسانیت کی خدمت کے نام سے، کوئی کسی اور انداز سے اسلام کو اس میں سے گویا کہ وہ مائنس کرتے ہوئے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رہے، اسلام اگر نہیں ہے، معاذ اللہ کوئی شخص مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اس کے علاوہ چاہے کتنی بظاہر ہونے والی دنیاوی اعتبار سے اچھے عمل یا نیکیاں، وہ اسے کسی طرح بھی کوئی قابل قبول نہیں ہوں گی، اور نہ ہی اس پر کوئی آخرت میں اس کے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ارشاد فرمایا، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا، وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اندر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، کیونکہ آخرت کے اندر جو انعامات کا سلسلہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے جو نوازشات کا سلسلہ ہوگا، وہ صرف اور صرف انہی کا خاصہ ہے، وہ انہی کو نصیب ہوگا کہ جنہیں ایمان کی دولت بھی نصیب ہوئی۔ یاد رکھیں، مومن مسلمان ہونا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اب اللہ سے اس پر استقامت کی دعا مانگنی چاہیے، اس پر استقامت کی دعا مانگنی چاہیے، اور وہ اعمال اختیار کرنے چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہمارے ایمان وہ محفوظ بھی رہیں، اور ہم ہر اعتبار سے ایسے تمام طرح کی کفر سے، شرک سے، گمراہی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ آدمی اسلام کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر استقامت اختیار کرے، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی وہ سعی اور کوشش کرے، اور ایسے ہی لوگوں کی صحبت اختیار کرے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے سے اور یا جن کی گفتگو سننے سے ہمارے ایمان کو مضبوطی ملے، اس کے اندر تقویت آ جائے، اور ہمیں اپنے ایمان کے سلب ہونے کی فکر بھی رہے۔ یہ ایک اچھی اور عمدہ سوچ ہے، اور اسی انداز سے ہمیں اپنے اسلام اور اس ایمان کی وہ حفاظت بھی کرنی ہے۔ یاد رکھیے، حدیث پاک میں ارشاد، یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، یہ فرمایا کہ مختلف طبقات پر پیدا ہوئی، مثلاً ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے اور حالت ایمان پر زندہ رہے، اور مومن ہی دنیا سے چلے گئے۔ بعض ایسے کہ جو کافر پیدا ہوئے اور حالت کفر پر وہ زندہ رہے، اور پھر اسی طرح ہی ان کا برا خاتمہ کفر پر ہوا۔ بعض وہ ہیں کہ جنہیں فرمایا گیا کہ مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزار دی انہوں نے، لیکن جب دنیا سے گئے تو وہ کفر کی حالت میں گئے۔ اور بعض وہ ہیں کہ جو کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے، مگر مومن ہو کر وہ دنیا سے جائیں گے۔ تو یہ چار طرح کے طبقات اولاد آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان کیے گئے کہ پہلا وہ شخص جو کفر میں پیدا ہو، کفر کی زندگی گزاری اور اسی طرح ہی دنیا سے چلا گیا، تباہی ہے، بربادی ہے، ہمیشہ کے لیے آخرت کے عذاب ہے۔ دوسرا وہ خوش نصیب ہے کہ جو ایمان والی زندگی میں، مومنانہ حالت میں پیدا بھی ہوا اور یہی کیفیت میں زندگی گزاری، اور ایمان ہی اپنا لے کر دنیا سے رخصت ہو گیا، خوش نصیب ہے، سعادت والے اشخاص ہیں یہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اسی پر مستقیم ہو گئے، استقامت اختیار کی، ٹھہرے رہے، تو کیا ہے انعام؟ کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوں گے، اور فرشتے آ کر انہیں کیا کہیں گے؟ اللہ تخافو ولا تحزنو، تمہیں کوئی ڈر نہ ہو اور کوئی تمہیں غم بھی نہ ہو، پریشانی بھی نہ ہو، غمگین بھی نہ ہو اور خوف بھی نہ کرو، اور ان تمہارے لیے وہ فرشتے جو انہیں خوشخبریاں سنائیں گے کہ وہ جنت کی بشارتیں ہیں جو اللہ نے تم سے جو ہے وہ تمہارے لیے جس جنت کو تیار کیا گیا ہے، جس کے تمہیں وعدہ کیے گئے ہیں، اور خود فرشتے کیا کہیں گے؟ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا میں بھی ساتھی ہیں، دوست ہیں، اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم، سبحان اللہ، جو تمہارا نفس چاہے وہ سارا تمہیں ملے گا، جو رب کی طرف سے تمہیں وعدہ ہے وہ بھی تمہیں ملے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے، اور اللہ یہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو سبحان اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ تیسرا جو آدمی روایت میں بیان کیا گیا کہ کفر کی حالت میں پیدا ہوا اور کفر کی حالت میں اس نے زندگی گزاری، لیکن ایمان کی حالت میں دنیا سے لیا، یہ بھی اس حوالے سے بالکل یہ خوش نصیب ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اور اعمال کا دار و مدار خواتم پر ہے، خاتمہ کس حالت اور کیفیت میں ہے۔ اور چوتھا آدمی، وہ ایمان والی زندگی تو ملی، پیدائش بھی اسی پر ہوئی، زندگی بھی گزاری، لیکن پھر جا کر ایسے معاملات میں مبتلا ہو گیا کہ کفر کے اندر اسے موت آئی۔ الامان الحفیظ، یہ ہم سب کو ڈرنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ آدمی مسلمان دنیا سے رخصت ہو، مسلمان دنیا سے رخصت ہو۔ قرآن فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز ہرگز تم نہ مرنا مگر ایمان کے ساتھ۔ اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے تو وہ اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ تو یہ مدری چین کے ناظرین، یہ کتنی خوش نصیبی والی بات ہے اس آدمی کے لیے، حقیقتاً کامیابی ہے کہ جو اپنے ایمان کو محفوظ کر کے، ایمان کی حفاظت کر کے، وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آدمی گزارتا ہے تو کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جب شوال کا مہینہ آیا، شیطان بھی آزاد ہے، آدمی بھی نفس کی کچھ ایسی چالاکیوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات یہ شیطان اور نفس اس آدمی کو ان اعمال کی طرف دھکیل دیتے، اس طرف کہ جتنے عہد اللہ سے رمضان میں کیے، جتنی دعائیں مانگی، سجدوں میں رکت آ گئی، قرآن کی تلاوتیں سنتے رہے، کانوں کے اندر وہ ایک عجب کیفیت کے ساتھ گویا کہ رس گھولتی رہیں، اور ہم محظوظ ہوتے رہے، لطف اندوز ہو کر قرآن کی تلاوتیں بھی سنتے رہے، تراویح کی نماز ہو اور دیگر مساجد کے اندر ایک ذوق شوق سے حلقہ درس کے اندر شرکت کرتے رہنا، علماء کے وعظ، نصیحت، بیانات، مبلغین کے درس، یہ سب چیزوں میں شرکت کر کے ایک آدمی قلبی طور پر اللہ سے ایک عہد کر لیتا ہے، کچھ ایسے وعدے رب سے کر لیتا ہے، اور دل ہی دل میں کچھ ایسا تیار ہو جاتا ہے کہ بس یہی راستہ سیدھا راستہ ہے اور اس راستے پہ مجھے چلنا ہے، بے شک یہ سیدھا راستہ ہے اور اسی پر ہی چلنا گئے۔ لیکن جب وہ اس ماحول سے باہر آتا ہے، ان دنوں سے باہر آتا ہے، یاد رکھے رمضان شریف ضرور رخصت ہوا ہے، رمضان شریف ضرور ہم سے الوداع ہو گیا ہے، لیکن نمازیں وہ ہم اس رب کی پڑھتے ہیں، اس رب کی عبادت کرتے ہیں جو نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے، ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور ہمیں دن بھر کے اندر جو نمازیں پانچ وقت کی پڑھنی ہے اس کا تو اہتمام ہمیں ہمیشہ کرنا ہے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ رمضان کا فریضہ تو نہیں تھا کہ رمضان میں تھا اور اس کے بعد ختم ہو گیا. اچھا گناہ سے عام حالت میں بھی بچنا ہے, رمضان میں بھی بچتے تھے, اب عام حالت ہے تو اس سے بھی بچنا ہے. تو جو جو چیزیں فرائض ہیں یعنی جن چیزوں سے بچنا فرض ہے اور جن کا کرنا فرض ہے, یہ تمام چیزیں ہمارا پورا سال کا نصاب ہے میرے بھائیو, یہ ہمارے ایمان کے تقاضے ہیں. اور جب آدمی انہی کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط کر لیتا ہے اور مضبوط کر لیتا ہے تو پھر اس کے ایمان کی بھی حفاظت رہتی ہے, ایمان کی بھی حفاظت رہتی ہے. لیکن جب آدمی بیسک فرائض سے ہی تھوڑا سا اس طرح کے انداز سے, فرائض سے دور, مساجد سے دور, عبادت اور تلاوت سے دور, یہ چیزیں جب معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر اسی طرح اس کے دل میں پھر اس طرح کی کیفیات بھی نہیں رہتی, اور خدا نخواستہ پھر کسی اور کے ایسی بری صحبت ہو کہ جس کی وجہ سے آدمی اپنے ایمان کو وہ ضائع نہ کر بیٹھے. تو صرف رمضان کی نیکیوں پر ہمیں اترانا نہیں چاہیے, بس اسی پہ ہم فخر کر کے اب بیٹھ جائیں کہ بس بہت ہو گیا, نہ نہ نہ, شکر گزاری میں وقت گزارنا ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے, اب اس کا شکر ادا کریں. اور پھر جو اللہ سے عہد کیے ہیں, اور اگر آپ نے نہیں بھی کوئی وعدہ کیا تو فرائض تو ہمارے اوپر ویسے بھی فرض ہیں, ان کو ہمیں پڑھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور اس نے آ کر کچھ سوالات کیے. ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ گاؤں سے ایک آدمی آیا, جا رجل من اہل البادیہ, گاؤں سے ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے, فقال یا محمد اتانا رسولک فزعم لنا انک تزعم ان اللہ ارسلک, کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا ہے اور وہ یہ گمان کرتا ہے, کیا کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, صدقہ, اس نے سچ کہا ہے. تو وہ شخص کہنے لگا, فمن خلق السماء, یہ آسمان کو کس نے بنایا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ, اللہ نے بنایا. قال فمن خلق الارض, کہا کہ یہ زمین کو کس نے بنایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ. قال فمن نصب هذه الجبال, کہا کہ یہ پہاڑ کس نے نصب کیے ہیں؟ ارشاد فرمایا, اللہ, اللہ نے. کہا پہاڑ کس نے بنائے اور جو کچھ پہاڑوں میں ہے وہ کس نے؟ تو کہا, اللہ نے بنایا. اب وہ شخص کہنے لگا, فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال اللہ ارسلک, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو پیدا کیا, زمین کو بچھا دیا اور زمین کو بنا دیا, یہ پہاڑ نصب کر دیے, اس رب کی قسم ہے, اس کو بنانے والے کی قسم ہے, کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نعم, جی ہاں ایسا ہے. کہا کہ آپ کا قاصد یہ بھی ہمیں آ کے بتاتا ہے کہ انا علینا خمس صلوات فی یومنا ولیلتنا, آپ کے قاصد نے کہا کہ ہمارے اوپر وہ دن بھر میں پانچ نمازیں ہیں, ایک دن میں اور رات میں پانچ نمازیں بھی ہم پر لازم ہیں, تو ایسا ہی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, صدقہ, سچ کا اس نے. قال, اور پھر اس نے کہا کہ فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا, کہ جس رب نے آپ کو رسول بنایا ہے, کیا اللہ نے یہ حکم آپ کو دیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, نعم, بے شک اللہ نے حکم دیا ہے, جی ہاں. قال وزعم رسولک ان علینا زکاتا فی اموالنا, قال صدقہ, کہا کہ آپ کا قاصد یہ بھی کہتا ہے کہ ہم پر زکوٰۃ بھی ہے اپنے مال کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سچ کا, زکوٰۃ ہے ہم پر مال کی. پھر آگے اس آدمی نے یہ سوال کیے. مدنی چین کے ناظرین, علماء نے بڑی پیاری اس کے تحت باتیں لکھی ہیں. یہ حدیث ابھی ڈیٹیل تفصیل سے وہ وقت تو نہیں ہے, لیکن فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور آپ کے واعظ اور تبلیغ کے انداز کہ ایک عام دیہاتی شخص ہے اور پھر طرح طرح سے کس انداز سے اس نے وہ جو بیسک چیزیں ہیں فرائض ہیں ان کے بارے میں سوال کیے, تو کتنے کریم آقا ہیں, اخلاق والے ہیں کہ کس انداز سے اس کی خیرخائی فرما رہے ہیں اور اس انداز سے اس کے ساتھ یہ تبلیغ کا معاملہ فرما رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے پھر اگلا سوال کیا کہ آپ کا قاصد یہ بھی کہتا ہے کہ ہم سال میں ایک مہینہ روزے رکھتے ہیں, فرمایا بے شک یہ بھی ہے. کہا کہ جس رب نے آپ کو رسول بنایا ہے کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ نے اس کا حکم دیا. جی ہاں. کہا اس نے یہ بھی ہمیں کہا ہے کہ ہم پر حج بھی ہے اگر اس کے گھر کی طرف پہنچنے کی استطاعت ہو؟ فرمایا سچا ہے. کہا کہ یہ باتیں ہوئیں, ثم واللہ, پھر وہ وہاں سے آدمی پھرا جانے لگے. اور کیا کہتا ہے, اس کے کلمات کیا ہیں اس شخص کے؟ والذی بعثک بالحق, کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, لا ازید علیہن ولا انقص منہن, میں نہ ہی کوئی ان پر زیادہ کروں گا اور نہ ہی کوئی کم کروں گا. یعنی آگے جا کے بتانے میں بھی پانچ نمازیں بتاؤں گا, چار نہیں بتاؤں گا. حج ایک بار ہے تو ایک بار ہی بتاؤں گا. زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہے تو ایک دفعہ ہی کئی بتاؤں گا. روزے رمضان کے ہیں تو بس یہی بتاؤں گا. ایک اس کی شرح یہ کہ اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا, اور ایک شرح یہ کہ جتنے فرائض ہیں اس پر میں عمل کروں گا, نہ فرائض کے اندر کمی ہوگی اور نہ کوئی ایکسٹرا اور عبادتیں ہوں گی. یہ کہتا ہوا وہ شخص وہاں سے روانہ ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لئن صدق لیدخلن الجنہ, اگر یہ سچا ہے تو ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا, یہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا. تو یہ ایک زندگی کا نصاب ہی گویا کہ بنا لیجئے کہ جو اللہ کے فرائض ہیں اس پر ہم نے عمل کرنے, وہ رمضان شریف کا مہینہ ہو یا عام دنوں میں ہو, اللہ کے فرائض میں اگر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ آدمی ضرور جنت کا حقدار بن جائے گا. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے, ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. آپ کے کالز کو بھی ہم نے پروگرام میں شامل کرنا ہے تو کالز کی طرف بڑھتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ جو عید کے بعد جو شوال کے جو چھ روزے رکھے جاتے ہیں, کیا وہ ایک ساتھ چھ روزے رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں؟
عید کے بعد جو شوال المکرم کے چھ روزے رکھنے ہوتے ہیں فضیلت کا کام ہے, اور حدیث پاک میں اس کو ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد جو چھ رکھتا ہے گویا کہ دہر کے روزے رکھے, زمانہ بھر کے اس نے روزے رکھے. جہاں تک اس کا معاملہ ہے کہ یہ ایک ساتھ رکھنے, تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے ایک ساتھ رکھنا. آپ ان روزوں کو الگ الگ کر کے رکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. ایک ساتھ کوئی رکھتا ہے آدمی عید الفطر کا دن نکالنے کے بعد, اس کے بعد ایک ساتھ اس کو رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر الگ الگ رکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. اس پورے مہینے میں یہ چھ روزے مکمل ہونے چاہیے, آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. ہاں ہمارے علماء بلکہ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ کہ الگ الگ کر کے رکھیں, یعنی آپ نے ایک ہفتے میں کوئی دو رکھ لیے, پھر اگلے میں, پھر اگلے میں, اس طرح کر کے رکھیں, تو متفرقاً جدا جدا رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ افضل ہے. لیکن اگر ایک ساتھ ہی کوئی رکھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے, فضیلت دونوں کو حاصل ہو جائے گی, پہلے والوں کو بھی ہوگی اور ان کو بھی ہو جائے گی. بعض لوگ یہ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ عید کا دن گزارنے کے اگلے دن سے ہی اسٹارٹ کرنے ہیں, اگر نہیں کیے تو روزے نہیں ہوں گے. نہیں میرے بھائی, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نے اگلے دن سے وہ نہیں بھی رکھے تو شوال کا مہینہ تو ہے, تو آپ بھلے شوال کے مہینے میں یہ چھ کی تعداد پوری کر لیں نفلی روزوں کی, انشاءاللہ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. جی مزید.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ حج کے لیے کچھ رقم الگ کر کے رکھی تھی, اس رقم پر زکوٰۃ ہوگی نہیں؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما دیں.
حج کے لیے جو رقم آپ نے الگ کر کے رکھی ہوئی ہے تو دیکھیں اگر زکوٰۃ کی پوری وہ شرائط اس پر لازم ہوتی ہیں، کوئی اس طرح کا قرضہ وغیرہ بھی نہیں ہے اور رقم موجود ہے، دیگر شرائط بھی ہیں، تو زکوٰۃ اس پر سال بسال لازم ہوتی رہے گی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حج کے لیے رقم نکال کر رکھی ہے یا گھر لینے کے لیے رکھی ہے یا شادی کے اندر خرچ کرنے کے لیے کچھ رقم اماؤنٹ الگ سے رکھ دیا ہے تو یہ تو شاید ہمارے کام کا ہے اور ہم اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ حج کے لیے بھلے آپ نے اماؤنٹ کچھ الگ کر کے رکھا ہوا ہے اور اگر پچھلے سالوں سے ہی رکھا ہوا ہے تو جس جس سال میں بھی وہ آپ کے پاس اسی طرح رہے، پیسہ ہے، کرنسی ہے، تو یہ ابھی آپ کی ملکیت میں، بھلے آپ کی نیت اس سے حج کرنے کی ہے، عمرے کرنے کی ہے، شادی کرنے کی ہے، بچیوں کی شادی کروانی ہے یا گھر لینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، پیسہ موجود ہے آپ کے پاس، شرائط اس پر پوری پائی جا رہی ہیں، زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ عذر کافی نہیں ہوگا کہ یہ حج کے لیے تھی اس لیے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ ابھی آپ کی بالکل ملکیت میں بھی ہے، آپ کے پاس ہے اور کوئی اس طرح کا معنی زکوٰۃ یہاں پر نہیں پایا جا رہا، تو اس پر زکوٰۃ لازم وہ ہوتی رہیں گی، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور جو لوگ اپنی ضرورت کی پیسے کسی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے الگ سے رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ یہ تو ایک سائڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ سے بھی بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن پیسوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں صرف انہیں کی زکوٰۃ ہوتی، کوئی بزنس میں ہے تو ان کی ہوگی، کسی اور طرح کے کسی سے فائدہ اٹھایا تو ان کی ہوگی، نہیں، آپ کے پاس رکھے ہیں، آپ کے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، آپ نے کسی طرح بھی آپ نے پرائز بونڈ لے کر رکھ دیے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں ہی زکوٰۃ والی، ان پر زکوٰۃ لازم ہے، وہ سال بسال اسی طرح ہوتی رہے گی، چاہے آپ کا پرائز بونڈ کوئی لگا ہے، نہیں لگا، انعام نکلا ہے، یہی نہیں نکلا، آپ نے اپنی رقم سے بظاہر کوئی فائدہ اٹھایا ہے، نہیں اٹھایا، یہ ساری صورتیں یہ ایک ہی ہیں، یعنی اگر شرائط پائی جا رہی ہیں، آپ کا جو قرض اور دیگر چیزوں سے یہ خالی ہے پیسہ، تو اب آپ پر زکوٰۃ لازم ہوتی رہیں گی۔ تو ظاہر ہے حج کے لیے جس نے رکھی ہیں تو لاکھوں روپے رکھے ہوں گے حج کے لیے، تو اس کے اوپر اس حساب سے ہر لاکھ پہ 2500 روپے کے حساب سے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر رمضان میں نہیں بھی دے سکے یا جو بھی آپ کا سال ہے تو اس کے مطابق اس کو آپ دیکھ لیں اور بہرحال ان کی زکوٰۃ آپ ادا ضرور کریں، یہ فرض ہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے جان مال کی حفاظت فرمائے، کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین سب مسلمان کی غیب سے مدد فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔